أعوذ بالله من شر الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوا على محمد. اللهم
صل على محمد وآل محمد.
جیسا کہ آپ حضرات مستحضر ہیں، محافل سیرت نبی کا یہ سلسلہ جو 12 سے 17 تک جاری ہے، اس سلسلے کی آج تیسری کڑی ہے. کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ نبی کریم کا بچپن کس طرح سے گزرا. جناب حلیمہ سعدیہ نے ایک عرصہ اپنے ساتھ رکھا. بچپن میں آپ صحراؤں میں رہے، جنگلوں میں رہے. 5 برس کا سن آپ کا بنی سعد کے جنگلات اور صحرا میں گزرا. 2-3 مرتبہ حلیمہ سعدیہ ماں کے پاس بچے کو لاتی ہیں اور دوبارہ لے کے چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ 5 برس کے سن میں حلیمہ نے بچہ واپس کیا. اور 1 سال آپ ماں کے ساتھ رہے، اور 6 برس کا سن تھا کہ ماں کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ گیا. جناب آمنہ خاتون مدینہ گئی تھیں جناب عبداللہ کی زیارت کے لیے، ان کی قبر کی زیارت کے لیے، شوہر نامدار کی زیارت کے لیے. جب یثرب گئیں اور یثرب سے جب واپس ہو رہی تھیں تو مقام ابوا میں آپ کی شہادت اور وفات واقع ہوئی. اس کے بعد آپ چچا ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ رہے. دادا عبد المطلب جب تک زندہ تھے دادا نے سرپرستی کی، اور جناب عبد المطلب کا نام تاریخ میں بہت ہی سنہرے حروف میں لکھا ہوا ہے کہ جناب عبد المطلب خاندان بنی ہاشم کی وہ اہم ترین فرد ہیں کہ جو خانہ کعبہ کی تولیت آپ کے پاس رہی ہے، اور آپ ہی نے خانہ کعبہ کا تحفظ کیا ہے ابرہے کے لشکر سے. آپ ہی کی دعا سے اللہ نے ابابیل کا لشکر بھیجا، اور ابراہیم کا لشکر جو ہاتھیوں کے جھنڈ کی شکل میں آ رہا تھا اس کو ابابیل کے لشکر نے بھگایا، اور اس طرح سے کعبے کا تحفظ جناب عبد المطلب کے ذریعے سے ہوا. اس سال کو عام الفیل کا سال کہا جاتا ہے. حضور کی ولادت جو ہوئی ہے وہ 30 عام الفیل کو ہوئی ہے. تو اس طرح سے حضور جناب عبد المطلب کے پاس رہے، اور 8 برس کا سن تھا کہ جناب عبد المطلب بھی دنیا سے گزر گئے. اس کے بعد حضور جناب ابو طالب کے پاس اور جناب فاطمہ بنت اسد کے یہاں رہے، اور آپ کو وہ پورا پیار ملا، وہ شفقت ملی، وہ محبت ملی جناب ابو طالب کے پاس. یہیں سے آپ کے خصائل، یہاں آپ کے بچپن ہی سے آپ کے وجود کی برکتیں اور آپ کے اخلاق کریمہ ظاہر ہو رہے تھے کہ آپ بچپن میں بھی تمام بچوں سے الگ نظر آتے تھے. حضور کا بچپن بھی بہت ہی منفرد رہا ہے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب کے پاس بڑے ہوئے، اور انہی کے ساتھ تجارت کے غرض سے آپ کے ہمراہ شام کا بھی سفر کیا. حضور کی ایک روایت ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس نے چرواہے کا کام نہ کیا ہو. جب حضور نے اس حدیث کو ارشاد فرمایا تو سننے والوں نے کہا کہ کیا حضور آپ نے بھی چرواہی کا کام انجام دیا ہے؟ تو حضور نے کہا ہاں, کچھ عرصہ میں بھی, کچھ مختصر عرصہ میں نے بھی جو ہے چرواہی کا کام انجام دیا ہے. تو موشیوں کی چرواہی سے لے کر تجارت تک حضور نے مختلف میدانوں میں مختلف مراحل سے حضور گزرے. یہ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کو یہ ذمہ داری دی تھی تاکہ انسان انبیاء کے اندر صبر و حوصلہ پیدا ہو سکے, تاکہ وہ تبلیغ کے معاملے میں, میدان تبلیغ میں جب آئیں تو ان کے پاس یہ صبر و حوصلہ ہو کہ وہ واقعی تبلیغ کر سکیں. تو اس کے لیے تمرین کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام, جناب عیسیٰ علیہ السلام, اکثر انبیاء نے چرواہی کا کام کیا ہے. اور حضور تو تجارت کی غرض سے شام کا بھی سفر آپ نے کیا. اس کے بعد جناب خدیجۃ الکبریٰ سے آپ کا عہد ہوا. یہ سارے مراحل آپ نے بعثت سے پہلے ہی طے کر لیے, یہ سارے مراحل سے آپ بعثت سے پہلے گزرے. بعثت نبی وہ نقطۂ آغاز ہے آپ کی تبلیغ کا کہ جہاں پر آپ پر ذمہ داری عائد ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس وقت پہلی وحی نازل ہوئی ہے آپ کے اندر ایک عجیب بے چینی کا احساس دیکھا گیا ہے. اس بے چینی کو لوگوں نے کسی اور ذریعے سے بھی تعبیر کیا ہوگا, لیکن ہمارے ہاں کی روایتیں بھی کہتی ہیں کہ حضور کو بڑی بے چینی کا احساس ہوا وہی جب آپ کے پر آئی. وہ بے چینی کا احساس کیا تھا؟ احساس ذمہ داری تھی. یہ جو ہے ملک اور دولت کا تخت و تاج نہیں تھا کہ ایک دنیاوی منصب ملتا ہے تو انسان خوش ہوتا ہے, لیکن یہ وہ الہی منصب تھا کہ جب یہ منصب الہی ملتا ہے تو انسان کو خوشی نہیں ہوتی بلکہ ذمہ داری کا احساس بڑھ جاتا ہے کہ میں اتنی بڑی عظیم ذمہ داری کو کیسے نبھا پاؤں گا. اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو اگر کیا میں پوری طرح سے نبھا پاؤں گا یا نہیں. تو جب وحی آئی ہے تو حضور لرز رہے تھے. ایک عجیب دیکھنے والے پر ایک عجیب کیفیت کا اظہار ہوتا تھا. چنانچہ جب حضور گھر میں آئے تو جناب خدیجہ نے آپ کی کیفیت کو دیکھ کے بھانپ لیا کہ روز معمول کا چہرہ چہرہ نہیں ہے, کچھ عجیب کیفیت آپ کے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے. تو جناب خدیجہ نے پوچھا ہے کیا حال ہے آپ کا, یہ آپ کے اندر میں کچھ عجیب کیفیت آج محسوس کر رہی ہوں جو عموماً میں نہیں محسوس کرتی. تو جناب رسالت مآب نے جناب خدیجہ کے سامنے وحی کی حالت کو بیان کیا کہ آج فرشتے وحی کو میں نے دیکھا ہے اور مجھ پر جو ہے اس طرح کی وحی ہوئی ہے اور جو ہے مجھ پر آج سے یہ عظیم ذمہ داری جو ہے وہ میرے کاندھوں پہ لا دی گئی ہے. تو جناب خدیجہ وعدہ کرتی ہیں کہ آپ گھبرائیے مت, میں آپ کے ساتھ ہوں. اس امور رسالت میں آپ یقیناً اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو پورا کریں گے. میں یقین دلاتی ہوں کہ میں آپ کا ساتھ دوں گی اور جو ہے اس کار رسالت میں آپ کے ساتھ ہاتھ بٹاؤں گی اور آپ کا بھرپور ساتھ دوں گی. یہ اتنی بڑی کامیابی تھی حضور کی کہ اب حضور کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہوگا یقیناً, کیونکہ حضور کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میں تبلیغ کے لیے آواز بلند کروں تو شروعات کہاں سے ہو, آغاز کہاں سے ہو, ایمان کون لائے گا. نبی بننا آسان کام نہیں ہے, نبی تو بن جائیں گے لیکن نبوت کا کلمہ کون پڑھے گا, کون رسول مانے گا. اللہ نے تو ذمہ داری دے دی کہ جائیے آپ اپنا کلمہ پڑھوائیے, جائیے آپ قولوا لا الہ الا اللہ کہیے اور کہیے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں, کہ لوگ آپ پر ایمان لائیں. کہیے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، کہیں گے مانے گا کون؟ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. میں عموماً گاؤں دیہات میں جب مجلس پڑھتا ہوں تو اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے کہا جائے کہ آپ تروپتی جائیے اور وہاں جا کر جو ہے صرف اتنا اعلان کر کے آئیے کہ یہ جو یہاں پر بت بٹھائے گئے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، صرف اتنا کہیں کہ آ جائیے، کیا کسی میں ہمت ہے کہ جو ان کے ہزاروں کے مجمع میں وہاں اندر جا کر جو ہے وہ بت خانے میں پہنچ کر اور جو ہے وہ تروپتی کے اندر ٹھہر کر پورے پجاریوں کے سامنے اور مہا بھکتوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہے کہ یہ جو آپ جس کی زیارت کے لیے، جس کی پوجا کے لیے آئے ہیں وہ جھوٹے خدا ہیں، یہاں پر کچھ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، آپ لوگ چلے جائیے، یہ کہہ سکتا ہے کوئی انسان؟ کسی میں اتنی ضرورت ہے؟ یہ آسان بات نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغ کرنا کوئی آسان کام ہے، اسی لیے اللہ نے کہا ان الذین یبلغون رسالات اللہ یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. الذین یبلغون رسالات اللہ، جو لوگ اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں وہ ڈرتے ہیں مگر اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. یعنی خوف ہوتا ہے پیغام پہنچانے میں، خوف محسوس ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے قوم. تو اسی طرح سے کعبہ کیا تھا؟ بت گدا تھا، جس طرح سے آج کی جو ہے آج کا جیسا تروپتی ہے، کل کا کعبہ ویسے ہی تھا، کل کا مکہ ویسے ہی تھا، وہاں مشرکین کا گڑھ تھا مکہ، خود کعبے کے اندر بت بٹھائے جاتے تھے، مشرکین کا گڑھ تھا، وہاں حضور کو حکم ہو رہا ہے کہ مشرکین کے گڑھ میں، مثال کے طور پہ تروپتی میں پیدا ہونے والے شخص سے ہم کہہ رہے ہیں کہ تروپتی میں رہتے ہوئے وہیں پر تروپتی کے خلاف بولا کرو تم، ہم تم کو پیسہ بھیجیں گے، کوئی تیار ہوگا؟ لاکھ آپ پیسہ دیں، لاکھ آپ جو ہے تمانیت دیں، لیکن کوئی تیار ہوگا؟ بت کدے میں اذان دینا آسان کام نہیں ہے، لیکن حضور کے اوپر یہ ذمہ. آپ صرف اس سے اندازہ لگائیے، کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، کہ آپ صرف یہ اندازہ لگائیے کہ جناب نوح علیہ السلام نے 950 برس تبلیغ کی، اور جس وقت کشتی تیار ہو کر جتنے لوگ بیٹھے تھے تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ 81 آدمیوں نے کشتی میں سوار ہوئے تھے، 81 آدمی کشتی میں سوار ہوئے، 81 آدمی. اب 81 آدمی کو اگر آپ شمار کر لیں کہ جو ہے کتنے عرصے میں ایک ایک آدمی جو ہے وہ 950 سال میں 81 آدمی بنے، تو کتنے سال میں ایک آدمی کی تبلیغ ہوئی؟ تقریباً 12 سال میں ایک آدمی، 12 سال میں ایک آدمی جو ہے وہ مسلمان ہوا. 950 برس میں ہر 10-12 سال میں ایک آدمی، ہر 10-12 سال میں ایک آدمی، اتنا. تو یہ جو ہے جناب نوح کی 950 برس کی تبلیغ کا سرمایہ ہے. تو یہ پوری زندگی کے سرمایہ کو نوح کس طرح دیکھ رہے تھے کہ یہ میری پوری زندگی کا سرمایہ ہے، 950 برس تبلیغ کا سرمایہ ہے. تو اتنا عرصہ کوئی تبلیغ کرتا ہے تب کہیں جا کر جو ہے ایک ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے. حضور نے اپنی 23 سالہ زندگی میں کتنا بڑا انقلاب لایا ہے آپ اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتے. اس 23 سالہ زندگی میں حضور نے، جب نبی حجت الوداع سے واپس لوٹ رہے تھے تو خود حاجیوں کا مجمع جو تاریخ نقل کر رہی ہے وہ 1 لاکھ سے زیادہ کا ہے. 1 لاکھ سے زیادہ آدمی تو خود حضور کے ساتھ جمعت حجت الوداع میں شریک ہوئے ہیں. تو کتنا بڑا مجمع حضور نے جو ہے اپنی تبلیغات کے ذریعے سے جمع کیا تھا، اور کتنی محنتیں کی ہوگی نبی نے، کتنی مشقتیں کی ہوں گی، کتنی زحمتیں اٹھائی اس سلسلے میں حضور نے. اور ابتدائی دور میں کس طرح سے مشکلات پیش ہوئیں، جناب بلال حبشی کو کس طرح سے جو ہے اذیتیں دی گئی، جناب جو ہے یاسر اور ان کی اہلیہ سمیہ شہید ہوئی، سمیہ شہید ہوئی، یاسر شہید ہوئے، کتنے اصحاب نبی کو جو ہے شہید کیا گیا. اور حضور نے کس فراست کے ساتھ صرف جو ہے جسمانی تکلیف حضور نے نہیں اٹھائی بلکہ روحانی اذیتیں برداشت کی ہیں. اور یہ تبلیغ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ جو ہے ہو گئی تو ہو گئی, کوئی مسلمان بن گیا تو بن گیا, ہمارا کام بس بول دینا ہے, ایسا ہی نہیں ہے. بلکہ حضور نے جس طرح سے ایک کامیاب تاجر بغیر صرف جسمانی محنت کے کامیاب تاجر نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنی پوری فکری علمی صلاحیتوں کا بروئے کار نہ لائے, اپنی ذہانت کا بروئے کار نہ لائے, پلاننگ کے ساتھ, پوری فراست کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ, جب تک کہ وہ تجارت نہیں کرے گا کامیاب نہیں ہوگا. اسی طرح سے حضور نے جو ہے وہ پوری ذہانت کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ, مبعوث بر رسالت ہونے کے بعد نبی کریم نے بڑے بڑے اس دور کے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے ہیں. حضور نے نجاشی کے نام دو خط لکھے, قیصر روم کے نام خط لکھا, کسرا ایران کے نام پہ خط لکھا. تو حضور نے خطوط لکھے ہیں. جس روش پر امام خمینی نے خط لکھا, یہ امام خمینی نے کس روش کے اوپر گورباچوف کے نام پہ خط لکھا تھا, یہی نبی کریم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے. یہ سب سے پہلا قدم نبی کریم نے اٹھایا تھا, نجاشی کو لکھا, اور جب نجاشی نے یہ اس خط کو پڑھا, جب حضور نے خط لکھا تو لوگوں نے کہا کہ بادشاہ لوگ بغیر جو ہے مہر کے خط نہیں پڑھا کرتے, تو حضور نے اس وقت ایک انگوٹھی پر مہر کندہ کروایا, محمد رسول اللہ تین حرف لکھے, محمد رسول اللہ, اور وہ مہر جو ہے مہر بند کر کے بھیجا گیا. نجاشی نے وہ خط کو جب پہنچا تو سیڑھیوں سے اتر گیا, ممبر سے نیچے آیا. نیچے آنے کے بعد بڑے احترام کے ساتھ اس خط کو پڑھتا ہے اور جو ہے آنکھوں سے لگاتا ہے اور جو ہے وہیں پر کلمہ پڑھتا ہے اور سجدہ ریز ہوتا ہے. تو یہ حضور کے کلمات میں اور حضور کا وہ اخلاص. حضور اور حضور نے جو مکے کی زندگی, کس قدر سخت زندگی. دیکھیے پہلے جب نبی مبعوث بر رسالت ہوئے, مبعوث بر رسالت ہوئے تو پہلے آپ یہ بات ذہن, کیونکہ سیرت نبی بہت مفصل ہے اور نبی کی زندگی بہت ہی مفصل ترین زندگی, اس کو جو ہے آپ روایات کے آئینے میں الگ پڑھنا پڑے گا, تاریخ کی صورت میں الگ پڑھنا پڑے گا, سیرت نگاری کی صورت میں الگ پڑھنا پڑے گا, اور جو ہے قرآن مجید کی روشنی میں الگ مطالعہ کرنا پڑے گا. کیونکہ جو ہے اگر آپ تاریخ میں صرف پڑھیں گے تب بھی نبی کی عظمت جو ہے وہ واضح نہیں ہو سکے گی, صرف سیرت نگاروں کی روشنی میں پڑھیں گے تب بھی نہیں. قرآن مجید اور روایات اور آیات اور تفاسیر کا مطالعہ بہت ضروری ہے کہ اہداف نبوت کیا ہے, نبی مبعوث ہوئے تو وجہ کیا ہے, نبی کیوں مبعوث ہوئے, وجہ کیا ہے, اہداف کیا ہے. جب تک یہ نہیں معلوم ہوگا, ایک عام کئی اہداف قرآن مجید نے جو ہے بیان کیے ہیں کہ ہم نے انبیاء کو کیوں مبعوث کیا, بعثت کا مقصد کیا ہے. تو مقصد بعثت ایک آیت میں نہیں بیان ہوا, مختلف آیات میں اہداف بعثت کو بیان کیا کہ انبیاء کو مبعوث کرنے کا مقصد اور ہدف ہمارا کیا رہا ہے. ایک ہدف تو یہ بیان کیا گیا کہ اختلافات کو رفع کرنا, یہ ایک مقصد عمومی بیان کیا گیا جو ایک عمومی مقصد ہے ہر نبی کے مبعوث ہونے کا, کہ کان الناس امتا واحدا فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین, کہ امت واحدہ تھی, اللہ نے انبیاء کو مبعوث کیا, ڈرانے والوں کو مبعوث کیا, مبشرین کو مبعوث کیا. کیوں؟ تاکہ لیحکم, تاکہ وہ حکم کریں, فی مختلف و فی, جس چیز کے اندر وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں ان کے اختلافات کو رفع کرنا. اگر لوگ اپنے اختلافات کو نبی کے ذریعے سے حل نہیں کرا رہے ہیں تو سمجھیے وہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں اور وہ نبی کی نبوت کو نہیں مانتے ہیں. نبی کی نبوت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اختلافات کو نبی کے سامنے پیش کریں اور نبی اس مسئلے کو حل کریں. یعنی نبی آئے ہیں آپسی اختلافات کو حل کرنے کے لیے. یہ ایک مقصد بیان کیا گیا ہے تاکہ معاشرے کو توڑ پھوڑ سے بچانا یہ انبیاء کا کام ہے. یعنی ہدف بعثت انبیاء امتوں کے اختلافات کو رفع رفع اختلاف امم, ایک ہدف یہ بیان کیا. اور ایک عمومی ہدف یہ بیان کیا گیا کہ الف لام را تلک آیات الکتاب لتخرج الناس من الظلمات الى النور, یہ سب سے اہم ترین اور عالی ترین ہدف جو بیان کیا گیا انبیاء کا. ان تمام آیتوں کو چھوڑتے ہوئے یہ جو بہت اہم ترین آیت انبیاء کے سلسلے میں وہ ہے وہ یہ ہے کہ لتخرج الناس, ہم نے یہ کتاب نازل کیا آپ پر, کیوں نازل کیا؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور, تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائیں. یعنی لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لانا اور امتوں کو نورانی بنا دینا, معاشرے کو نورانی کرنا, یہ انبیاء کا اہم ترین ہدف ہے. اب اس میں کتنے انبیاء کس حد تک کامیاب ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ جناب موسیٰ کی کوشش یہ رہی, جناب ابراہیم خلیل کی کوشش یہ رہی کہ لوگوں کو ظلمتوں سے نکالیں, نور کی طرف لائیں, روشنی کی طرف لائیں اور معاشرے کو نورانی بنا دیں. تو معاشرے کو نورانی بنانے کا کام یہ انبیاء کا رہا ہے کہ انبیاء کا اعلیٰ ترین ہدف اور مقصد یہ ہے. اس کے بعد پھر هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم, تزکیہ نفس کرنا یہ بعثت انبیاء کا مقصد ہے. تعلیم کتاب یعنی لوگوں کو جہالت سے نکال کر علم کی روشنی میں لانا یہ انبیاء کا مقصد ہے. تزکیہ نفوس یہ انبیاء کا مقصد ہے. اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم فرماتے ہیں بُعِثْتُ اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتِمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ, کہ مجھے اللہ نے مبعوث کیا ہے تاکہ میں اخلاق کو کمال کے مرحلے تک پہنچاؤں. یہ انبیاء کا بعثت کا مقصد بیان کریں. یعنی بعثت کا مقصد کیا ہے, مبعوث برسالت ہونے کا مقصد کیا ہے, کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانا, جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی میں لانا, اور جو ہے نفسانی خواہشات سے لوگوں کو نجات دے کر, خواہشات کی زنجیروں کو کاٹ کر, ہوا و ہوس سے نکال کر تزکیہ نفس کرنا اور ان کو معبود حقیقی کی بارگاہ میں پہنچانا, یہ انبیاء کا ہدف اور مقصد. اور اخلاق سے آراستہ کرنا اور اخلاق کو کمال کے مرحلے پر پہنچانا. تو یہ صرف زبانی نہیں پہنچانا ہے کہ اخلاق کو پہنچا دیں, ایسا نہیں پہنچانا ہے. پہنچانا اس طرح سے ہے کہ ان کو اخلاق کا پیکر بنانا ہے. پہنچانا ان معنوں میں ہے کہ انہیں مجسمہ اخلاق بنا دیں. تو مجسمہ اخلاق بنانے کے لیے کس حد تک وہ مجسمہ اخلاق بنا سکتے ہیں, کس لیول کا اخلاق دے سکتے ہیں, تو خود اس مقام پر ہوں کہ اس مقام تک لے جا سکیں. تو جناب موسیٰ علیہ السلام مثل توریت تھے. یعنی توریت کو اگر مجسم کر دیا جائے تو موسیٰ بنتے ہیں. جو پیغامات, جو اخلاق کا معیار, یوں تو آپ بہت بڑی بڑی باتیں کر سکتے ہیں لیکن اتنی بات کہیں کہ جتنا آپ عمل کر سکتے ہیں. یعنی آپ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ 40 حدیثیں لکھیں, آپ 80 حدیثیں لکھ سکتے ہیں, اونچی اونچی حدیثیں لکھ سکتے ہیں, ویسا نہیں. آپ وہ حدیثیں لکھیں جو حدیث آپ اس پر عمل کر سکتے ہوں, نہیں کہ حدیث ایسی لکھیں کہ جس کے اوپر آپ عمل کر سکتے ہوں, اور یا جس کے اوپر آپ عمل کر چکے ہوں وہی آپ لکھیں جس کے آپ پیغام. تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو وہ پیغام نہیں دیا اللہ نے جس کے اوپر موسیٰ عمل نہ رہے ہوں, جو معیار پہ موسیٰ نہ اترتے ہوں. موسیٰ قرآن سمجھ سکتے ہیں لیکن مجسمہ قرآن موسیٰ نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام مجسمہ قرآن نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام مکمل قرآن کا مجسم نہیں ہے، جناب عیسیٰ برابر انجیل ہے، جناب موسیٰ مقابل توریت ہے، جناب داؤد مجسم انجیل زبور ہیں، کہ زبور کو اگر مجسم کر دیا جائے تو داؤد بنتے ہیں، توریت مجسم ہو جائے تو موسیٰ بنتے ہیں، انجیل مجسم ہو جائے تو عیسیٰ بنتے ہیں، اور قرآن مجسم ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جس طرح سے قرآن مہیمن ہے، تمام کتابوں پر سیطرہ رکھتی ہے اور غلبہ رکھتی ہے، کہ قرآن حاکم ہے تمام کتابوں پر، کہ تمام کتابیں قرآن کے نیچے ہیں اور قرآن تمام کتابوں پر بالا دستی رکھتی ہے، کہ قرآن کامل ترین کتاب ہے، قرآن مکمل ترین پیام ہے، پیام الہی کا نام ہے۔ جتنی باتیں توریت میں ہیں وہ بھی قرآن میں ہیں، جو انجیل میں ہیں وہ بھی قرآن میں ہیں، ہے نا، وہ تمام باتیں قرآن میں، اور پھر قرآن میں اضافہ ہے۔ جس طرح سے حضور کی ذات میں موسیٰ کے فضائل بھی ہیں، عیسیٰ کے فضائل بھی ہیں، داؤد و سلیمان کے فضائل بھی ہیں، اور پھر اس کی تکمیل بھی ہے۔
نعرہ حیدری، نعرہ فضیلت قرآن مجید فرقان حمید، برائے خوشندی حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جوش ایمانی کے ساتھ بلند تر
تو جیسے قرآن مجید تمام کتابوں پر بالا دست ہے، ویسے ہی حضور کے ذات تمام انبیاء پر بالا ہیں، اور تمام مرسلین پر نبی کریم کی فوقیت ثابت ہے، اور نبی کریم کی سیرت کامل ترین سیرت ہے، نبی کریم کا دین کامل ترین دین ہے، نبی کریم نے جو پیغام پہنچایا وہ کامل ترین پیغام ہے، اسی لیے نبی کامل ترین انسان ہے۔ اللہ جیسا چاہتا ہے ویسے مصطفیٰ ہے۔ نبی نے یہی دعا کی تھی کہ پروردگار تو ویسا ہے جیسے میں چاہتا ہوں، اب مجھے تو ویسے بنا لے جیسے تو چاہتا ہے۔ تو اب جہاں پر نہ دینے والے میں کمی ہو نہ کہیں لینے والے میں کمی ہو، ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ دینے والا تو کامل رہا ہے ہر دور میں، دینے والا تو غنی مطلق ہے، دینے والا تو کمال مطلق کی منزل پر فائز ہے، لیکن لینے والے میں وہ صلاحیت نہیں ہے۔ جتنا لیا ہے تو جس نے جتنا لیا ہے اس کو وہ مقام ملا، یعنی اللہ نے سب کچھ دیا، جو لیا اس لینے والے کو آدم کہا گیا، اس لینے والے کو نوح کہا گیا، لینے والے کو خلیل کہا گیا، لیکن ایسا بندہ روئے زمین پر آیا ہی نہیں تھا کہ نہ دینے والے میں کمی نہ لینے والے میں کمی، نہ عطا میں کمی اور نہ قبول عطا میں کمی۔ جب یہ دونوں چیزیں ایک جگہ پہ جمع ہوئی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات معرض وجود میں آئی، جو معجزے سے کم نہیں ہے۔ یعنی خود قرآن کا اعجاز اپنے مقام پر، خود نبی کی ذات اللہ کا سب سے بڑا معجزہ ہے، کہ جس معجزے کو دیکھ کر ابراہیم حیران ہو گئے، موسیٰ حیرت میں پڑ گئے، عیسیٰ حیرت میں پڑ گئے، انبیاء کرام حیرت میں پڑ گئے کہ ایسا بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے، ایسا بھی کوئی بندہ ہو سکتا ہے، ایسا بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے، ایسا بھی کوئی بشر ہو سکتا ہے کہ جس میں اتنی صلاحیتیں آ جائیں۔ اور اس کے بعد پروردگار یہ کہہ رہا ہے قل رب زدنی علما، اے نبی کہتے جاؤ کہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ وہاں نہ یہاں لینے میں کمی نہ دینے میں کمی، جب دو چیزیں مل جاتی ہیں تبھی گفتگو کو مختصر کروں، کہ پھر انشاءاللہ آئندہ بھی، کہ نبی اسی لیے کہا گیا، جیسا کہ گزشتہ جلسے میں میں نے اشارہ کیا، کہ اگر رب مطلق کہا جائے تو خداوند عالم کی ذات ہے اور کوئی رب نہیں ہے سوائے اللہ کے، اگر بندہ مطلق کہا جائے تو سوائے مصطفیٰ کے کوئی اور بندہ نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔